أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اس سورۃ مبارکہ ان دونوں سورتوں کے متعلق کچھ ابتدائی مضامین اس سے پہلے آپ کو سنائے گئے اور آج ترجمہ اور مطلب اور اس سے متعلق کچھ مضامین وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. معوذات کہتے ہیں ان کو. تعوذ کے معنی آتے ہیں پناہ چاہنا، کسی کی پناہ میں آنا، حفاظت میں آ جانا. معوذات جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں کو خاص طور پر معوذتین کہتے ہیں. تثنیہ دو کے معنی کے لیے عربی میں الف نون اور یا نون کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ معوذتین ہو گئے. اور اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں. پورے جملے کا ایک نام ہوتا ہے، جیسے پورے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام تعوذ ہے، پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام تسمیہ ہے. جب تسمیہ بولیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں گے. پورے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نام حوقلہ ہے. حوقلہ بولیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جملہ پورا مراد ہوا کرتا ہے اسے. ایسی تکبیر ہے، تسبیح ہے، تمجید ہے، تحلیل ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام عربی میں تحلیل ہے. تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہلواؤ، یعنی پورا کلمہ کہلواؤ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پورے کا نام تحلیل ہوتا ہے. تو سورہ قرآن پاک کے شروع میں تعوذ ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے احکام میں سے یہ ہے کہ جب قرآن پاک شروع کیا جائے تو اس میں تعوذ ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ کر پھر قرآن پاک کو پڑھنا. اور یہ اللہ پاک کی حفاظت میں کس کے شر سے اور کس سے بچنے کے لیے آنا ہوتا ہے، تو تعوذ کے اندر اس کا ذکر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ جو چیز اس میں اصل بچنے کی ہوتی ہے وہ شیطان ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. رجیم کے معنی مردود، دور کیا ہوا. شیطان رجیم، ایسا شیطان جو کہ رحمت سے دور کیا گیا. تو شیطان رجیم سے میں پناہ مانگتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. جب آدمی قرآن پاک جاننا چاہتا ہے تو چونکہ یہ وحی کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اگر اس کے مطابق انسان اپنا عقیدہ بنا لیا اور اس کے مطابق اپنا عمل بنا لیا تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائے گا، جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے گا اور جہنم سے بچا دیا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. تو اس سے شیطان روکنا چاہتا ہے کہ اس کو قرآن کا علم نہ ملے، دین کا علم نہ ملے. دنیا کا علم کتنا بھی پڑھ لو اس میں تعوذ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو شیطان کو اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ہم قرآن کا علم، اللہ کی وحی کا علم آپ جاننا چاہیں گے تو شیطان کو اس سے بحث ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ علم اگر آ گیا تو یہ حقیقی علم ہے اور علم عمل کا امام ہوتا ہے، اور عمل کے درست ہوتے ہی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. علم اور عمل درست ہو گیا، آدمی کامیاب ہو گیا، تو پھر ایسا آدمی جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا. تو اس علم کے سیکھنے کے لیے شیطان مانع اور رکاوٹ بنتا ہے. اور اس کے جسم کو اگر تکلیف پہنچا سکے تو جسم کو بھی پہنچاتا ہے، اور اگر روح کو تکلیف پہنچانا چاہے تو روح کو تو پہنچانا ہی چاہتا ہے. جسم اور روح دونوں کے اضرار میں بہت زیادہ مبالغہ کرتا ہے، نقصان پہنچانے میں بہت مبالغہ کرتا ہے. سستی لانا یہ بھی ہوتا ہے. بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو کبھی سر میں درد ہو رہا، کبھی پیٹ میں درد ہو رہا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے طبیعت نہیں چلتی ہے، اور روح کے روحانی اعتبار سے طبیعت کی رغبت اور میلان جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف، دنیاوی مادیات کی طرف آدمی کا ہونے لگتا ہے. ادھر نہ لگے جی، اس کا ادھر نہ لگے. اور یہی وجہ ہے کہ جی قرآن پاک سے ہٹا کر دوسری طرف لگانے کے لیے شیطان نے اپنے کارندوں کے ذریعے سے 500 چیزیں ایجاد کرائی کہ اس کا جی اگر پڑھنے کی لائن سے چاہنا ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے، سننے کی لائن سے اگر چاہیے تو اس کو کیا سننا چاہیے، دیکھنے کی لائن سے اگر چاہیے تو اس کو دیکھنا کیا چاہیے. قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا بھی تھا، آنکھوں سے دیکھنا بھی تھا، کانوں سے سننا بھی تھا. تو اس سے ہٹانے کے واسطے شیطان نے موانعات جو دنیا میں ظاہر کی وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن پاک کی تاثیر سامنے آنا شروع ہوئی تو شیطان نے اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو ملک شام جب تم لوگ تجارت کے لیے جاتے ہو تو وہاں بڑی بڑی قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں، تو جنات کے قصے، شیاطین کے قصے، الف لیلہ جو ہوتی ہیں داستانیں جو ہوا کرتی ہیں، بنائی ہوئی داستانیں، پریوں کے قصے، ایک عجیب عجوبہ والی قصے، تلسمات والی قصے، خزانوں والے قصے، جادو کے قصے، ایسوں کی ایسی کتابیں جو ہے نا باضابطہ اس نے خریدوائیں. اور جہاں کہیں کوئی قرآن پاک پڑھتا تو وہ جا کے وہ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا. اب چونکہ وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی تھی اور یہ جادو کا قصہ ہے، جنات کا قصہ ہے، خزانے کا قصہ ہے، پریوں کا قصہ ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک کو سنو نہیں اور اس موقع پر کچھ ایسا شور کرو، کچھ ایسی گڑبڑ کرو کہ تمہاری آواز بھاری رہے، تمہارا شور زیادہ رہے. قرآن پاک کے بارے میں کہنا کہ یہ جناب جادو ہے، قرآن پاک کے جن پر نازل ہوا ان کے بارے میں کہنا کہ یہ جادوگر ہیں، ان کو جنون ہو گیا ہے، ان پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں ادھر ادھر کی کہانیاں کہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ بھی الگ کاروائی کرائی جاتی رہی. اور یہ بھی ہے کہ کسی طریقے پر سننے اور بولنے اور دیکھنے کا نظام بدلا جائے، لوگوں کا ٹیسٹ دوسرا بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں موسیقی کی جتنی لائن کی چیزیں ہیں، ویڈیو اور جنا والا یہ فلموں کی اور دوسری دنیا کی لائن کی جتنی چیزیں ہیں، ڈرامے ہیں، الا ہے بلا ہے، اور اسی طریقے پر پڑھنے کی لائن سے جو چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، مختلف قسم کی ناولس ہیں الا ولا، تو یہ ویسے ہی ہے شاید نہیں، اس کے پیچھے یہ کاروائی ہے پوری. کیونکہ شیطان مانع بنتا ہے، حاجب رکاوٹ بنتا ہے اس میں، اور اسی لیے ایسی تمام چیزوں کو الگ سے مستقلاً منع کیا گیا. تعوذ کے اندر یہ چیز تھی کہ شیطان کرتا کیا ہے، کیوں مانگنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تھی، تعوذ کرنے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے. وجہ اس کی یہ کہ وہ قرآن پاک پڑھنے دینے نہیں چاہتا، اور اگر بغیر اس کو پڑھے کے آدمی پڑھتا ہے تو اس پڑھنے کے دوران بہت سے وساویس اور خیالات لاتا ہے، اور اگر اس کے معنی کی صحیح رعایت نہیں کی گئی، اس کے مفہوم کے بغیر اس کو شامل یعنی پڑھنا شروع کر دیا گیا، تو پھر ایسے ایسے مضامین، ایسے مطلب دل میں ڈالتا ہے کہ وہ قرآن سے فتنہ نکال سکے. قرآن سے غلط باتیں بہت نکلتی رہی نکالنے والے کے لیے، شیطان سوچاتا تھا کہ اسے یہ غلط بات بھی نکال لے سکتا. تو واضح تھا قرآن پاک میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سو کو اللہ پاک گمراہ بھی کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت بھی دیتا ہے. متعدد مرتبہ میں نے یہ مضمون آپ کو سنایا ہے کہ جتنے باطل فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے 70 سے زیادہ، یہ سب قرآن شریف کی آیتوں سے استدلال کرتے رہے ہیں. کوئی فرقہ ایسا نہیں ملیں گا جو قرآن پاک کو دلیل میں پیش نہیں کرتا، جبریہ ہو، قدریہ ہو، معتزلہ ہو، خوارج ہوں، روافض ہوں، کرامیہ ہوں، جہامیہ ہوں، جتنے فرقے گزرے ہیں وہ پھر ہر ایک فرقے کی کئی کئی برانچز ہیں، کئی کئی شاخیں ہیں، شیعہ ہوں، خالی شیعوں کی 20 سے زیادہ شاخیں ہیں، یہ سب ان کو جب کوئی بات بتانی ہوتی ہے اپنی، تو لوگوں کو مذہب کے نام سے جو بات پیش کرنی ہوتی ہے اس میں قرآن پاک سب سے بڑی دلیل ہے. ماخذ قرآن پاک اصل ہے، حدیث بھی اس کی شرح ہے، قرآن تو متن ہے، اصل اصول ہے. تو اگر تعوذ کا جو مفہوم ہے صحیح معنی میں نہیں لیا بندہ اور قرآن پاک میں گھس گیا تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو راستہ ملے گا. ہمارے انڈیا میں غیر مسلم قرآن شریف پڑھتے ہیں بعض، اور تقریروں میں وہ بیان کرتے ہیں قرآن کے مضامین کو، اور کہتے ہیں کہ ان کو مارنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مارے، اور پہلے پارے سے شروع ہے وہ مضمون، کہیں پہلے پارے میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے، کہ ہر پارے میں ہے. اگر مشرکوں سے لڑائی ہو تو تم ان کو مارو، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے اس وجہ سے ان کو مارنے کا سختی کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ان کو پریشرائز کرنا پڑتا ہے، ان کو دبانا پڑتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنا پڑتا ہے، کہ ان کے مذہب میں یہ بات ہے کہ وہ ہمیں مارے، تشدد سکھاتا ہے، لہذا تشدد کا جواب تشدد ہے، لہذا ان کے ساتھ میں سختی کرنا ہے. بعض آپ تو تقریروں میں بولتے ہیں لوگ دھڑلے سے، کھلم کھلا، جتنے آریہ سماجی جتنے بھی ہوتے ہیں، آر ایس ایس کے، جن سنگھ کے، اور جناب جو مسلمان مسلم دشمن علانیہ قوتیں پائی جا قوم پائی آرگنائزیشن پائے جاتے ہیں وہاں پر، قوم پائی جاتی ہیں، ان کو جو ہے نا ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے صحافت کی، اور نہ حکومت اسے مواخذہ کرتی ہے. مسلمان اگر ایسی کوئی تقریر کرا تو اس پہ کیس ہو جاتا ہے، وہ اگر کرتے ہیں کلم کلا کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس ویس نہیں ہوتا، چونکہ وہ الکفر ملت واحدہ، جو انتظامیہ ہوتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، تو اس لیے وہ کیا بولے گا اپنے لوگوں کے برخلاف میں. ایسا ہے مسئلہ. تو قرآن پاک تو وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے اعوذ کو اس لیے سکھایا گیا قرآن پاک میں کہ اللہ کی پناہ میں آ کر قرآن پاک میں جانا، اور قرآن پاک میں اگر اللہ کی پناہ میں آ کر نہیں جاؤ گے، اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت کس سے ہے؟ شیطان سے ہے. اور شیطان سے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی کو وحی کا علم ملے، چاہے دنیا کا کچھ بھی اس کو مل جائے، اور وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ وحی کا علم آنے کے بعد صحیح علم اس کو مل جائے گا، اس کا عمل اس علم کے مطابق ہو کر صحیح عمل ہو جائے گا تو یہ آدمی سعادت مندوں میں سے ہو جائے گا، اور یہ جہنم سے بچ جائے گا. جہنم سے بچنا انسان کا شیطان کے لیے سب سے گراں ہے، سب سے مشکل اس کی باتیں ہوئی. جیسے میں محروم ہوا ایسے یہ بھی محروم ہو جائے، اس کی وجہ سے میں محروم ہوا لہٰذا اس کو بھی، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تمہیں بھی ڈوبنا ضروری ہے. اس لیے تعوذ کو ضروری قرار دیا گیا، اور ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن شیطان الرجیم نے جو رکاوٹیں دنیا میں قائم کر دی ہیں اپنے عوان سے، اپنے انصار سے، اپنے لشکروں سے، انسانی لشکروں سے، شیطانی لشکروں سے، قرآن پاک سننے کے بجائے دل کو کسی اور طرح متوجہ کرنا، رغبت کسی اور چیز کی بنا لینا، وہ جو ہے نا وہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں لیکن اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اعوذ باللہ کے مفہوم میں وہ چیزیں تھی کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نہیں جانا ہے آدمی کو، کان خراب کرنے والی چیز میں نہیں جانا ہے، آنکھ خراب کرنے والی چیز میں نہیں جانا ہے، زبان خراب کرنے والی چیز میں نہیں جانا ہے، ورنہ تو پھر شیطان سے بچنے کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے ہیں. اس لیے اعوذ باللہ کہا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ بہت زیادہ مبالغہ کرتا ہے ایسی چیز میں، اس لیے وہاں اعوذ باللہ سکھایا گیا. اللہ کا نام چونکہ سب اسم اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے، اللہ کا اصلی نام ہے یہ، تو اس لیے تعوذ میں اعوذ باللہ ہے. اور یہ معوذتین میں، تعوذات میں جو ہے وہ قل اعوذ برب اللہ نہیں ہے، باللہ نہیں ہے، بلکہ برب الفلق ہے. وجہ آئیں گی اس کی، ان فلق کس کو کہتے ہیں، فلق کے مطلب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. قل اعوذ برب الناس ہے، یہ وجہ اس کی یہ پائی جاتی ہے. یہ لکھا ہے علماء نے فرق کہ اعوذ باللہ میں لفظ اللہ کو استعمال کرنے اور دوسری جگہوں پر رب استعمال کرنے یا مالک استعمال کرنے سے یا الہ استعمال کرنے کا کیا فرق ہے، کیوں ایسا کیا گیا ہے، اس کی وجہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں. اور یہ جو معوذتیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی یہ خاص معوذتیں میں سے، وہ عام قرآن پاک کے لیے ہے، اللہ کے کلام کے لیے، اور یہ جو ہے تمام اللہ تمام شرور سے حفاظت کے لیے ہے. اور بالخصوص چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ جادو کیے جانے کا پیش آیا تھا، اس لیے جادو سے حفاظت کے لیے. اب جادو جیسی چیز سے حفاظت کے لیے ہے تو جادو سے تو ہے ہی اس میں حفاظت، نظر سے بھی اس میں حفاظت، آصف سے بھی اس میں حفاظت، اور سانپ اور بچھو سے بھی اس میں حفاظت، اور حیوانات جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان سے بھی حفاظت، اور کھانے پینے کی چیزوں میں جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی حفاظت، سب چیزوں کو وہ شامل ہوتا ہے. پڑھنے والے کی نیت پر ہے کہ من شر ما خلق میں وہ کیا سوچ رہا ہے. وہاں بتایا جائے گا کہ آپ کو کہ من شر ما خلق جب بولیں تو اس میں کیا سوچ کے بولنا ہے. جو سوچ کے آپ بولیں گے اس کا وہ تعوذ ہے. پورے کو جامعیت کے ساتھ بولیں گے تو جامعیت کے ساتھ میں تعوذ ہے. تعوذ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو معبدتیں ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے اصل اعتماد اور بھروسے کی بات ہے. ایسا کامل یقین اس پر آ جانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا سکھایا ہوا ہے اور اللہ نے اس کا یہ طریقہ مقرر کیا ہے اور ایسا ہوگا. چونکہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے کیسا نہیں ہوں گا. جب اللہ نے ایک ڈاکٹر دوا مقرر کر دیتا ہے کہ بھئی درد ہو رہا ہے آپ کو تو یہ کھا لو، تو ہم اتنا اعتماد اس پر ہوتا ہے کہ بس درد ہوتا ہے بس آئیبوپروفین نکال لی یا جناب والا ٹیلینر نکال لی اور کھا لی اور ہم محسوس کر دیں کہ درد کم ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ کلمات کہو اور اس طرح میری حفاظت میں آ جاؤ. میری حفاظت میں آؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو میں کیسے نہیں بچوں گا یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے. اس یقین کے ساتھ میں پڑھنے کی عادت نہیں رہی. اگر ہم اس یقین کے ساتھ میں پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو برابر وہی کام ہوگا. اعتماد کی کمی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس یقین کے ساتھ جس اذعان کے ساتھ پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھتے، اور ایک دوسرا معنی اور موجود ہے وہ یہ کہ اللہ کی حفاظت مانگنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے جو اعمال چاہیے وہ بندے کے پاس نہیں ہوتے. کوئی آدمی کہے کہ مجھے پناہ میں لے لو، لیکن ہے وہ کرمنل، لیتے آپ؟ ایک آدمی آپ کے گھر میں آ کے بولا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ٹھہرنا چاہتا ہوں لیکن میرا تعلق دہشت گردوں سے، ٹھہرا لیتے؟ نہیں ٹھہرا لیتے. پناہ مانگنا الگ چیز ہوتی ہے، پناہ میں آنے کے قابل ہونا الگ چیز ہوتی ہے. یہ دوسرا پرابلم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ پناہ میں آنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی پناہ میں اس دن نہیں رہتا ہے. اب اللہ کی پناہ میں نہیں آیا آدمی صبح میں، اور دن تمام اعوذ باللہ پڑھ رہا ہے، اسے کچھ اسے نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. اس لیے عامل حضرات کیا کہتے ہیں، بھائی تم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھا کرو تو پھر یہ عملیات بھی کچھ فائدہ کریں گی، ورنہ تو یہ عملیات کیا کام کریں گی. جو رکاوٹ ہے وہ بھی وہ نہیں ہونا نا ساتھ میں. تو یہ ایک ہے مسلمانوں کا اللہ کی پناہ میں آنے کے قابل ہونا، وہ اس قرآن والے علم کے مطابق عمل سے ہوگا، حدیث والے علم کے مطابق عمل سے ہوگا، یعنی جو شریعت کی پابندی ہے وہ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کامل کر کے اللہ کی پناہ میں اپنے کو دینا کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پناہ میں دینا جو ہے نا وہ کامل بھروسے کا نام ہے. اصل میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تعوذ کی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ تعوذ کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور کامل بھروسہ کرنا. گزشتہ کے سبق میں یہ بات عرض کی گئی ہے کہ نظر نہیں آنے والے شرور سے اور شیطان کے شرور سے اور انسان کی قدرت سے باہر کے جتنے شرور پائے جاتے ہیں ان تمام سے حفاظت کے لیے اللہ نے ہر جگہ اپنی پناہ کا ہی ذکر فرمایا ہے. کوئی اور راستہ اس کا نہیں بتایا ہے. انسانوں کے اندر شرور پائے جاتے ہیں، معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے آپس میں، تو بھئی تدبیریں بھی کرو، تم اخلاق سے پیش آؤ، مدارا سے پیش آؤ، نہیں تو لڑو، لڑ کے اپنے حق کو وصول کرو. ایسی چیزیں بھی تو ہے نا ساتھ میں، اپنے بچاؤ کے واسطے ڈیفینس کرو، ایسی چیزیں بھی ہیں. لیکن جہاں پر ایسی مخلوق کا ذکر آیا ہے، ان کی شرور کا ذکر آیا ہے، وہاں صرف پناہ کا ذکر آیا ہے. تو اس کا مطلب کامل اعتماد ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو چھوڑ دے ان پر، ایسے امور میں اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں اس کو. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان کو کوئی غلبہ ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. مشرکون اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں. شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ شیطان سے دوستی چائے پانی میں تو نہیں ہوا کرتی، سب کو پتا ہے. وہ آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ جا رہے ہیں اس کے پاس، چائے پلا رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ بل دے رہے ہیں، آپ بل دے رہے ہیں، کبھی وہ بل دے رہا ہے. ایسا تو نہیں، یہ تو نہیں ہے شیطان سے دوستی کے معنی میں. اور شیطان سے دوستی اس کے اپنے خاص مفہوم میں ہے. تو شیطان کا اثر, شیطان کی سلطنت اور غلبہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی کام بننے کا ذہن رکھتے ہیں. صرف اللہ ہی سے کام بننے کا اگر ذہن رکھے آدمی, اس کا نام توکل ہے. حاجتوں میں اصل جو علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے, سوال کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, اللہ سے مانگنا اور اللہ پہ کامل بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ پاک یہ کام کر دیں گے. اگر وہ کام نہیں بھی کر رہے ہیں تو نہیں کر کے بھی کر ہی رہے وہ, کیونکہ نہیں کرنا ہی کرنا ہوں گا میرے حق میں یہ کام. بعض مرتبہ کرنا کرنا ہوتا ہے تعاون, بعض مرتبہ تعاون نہیں کرنا تعاون کرنا ہوتا ہے. شکلیں ہوتی ہیں اس کی الگ الگ. ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی, آپ نے پیسے دے دیے, اور ایک آدمی کو ضرورت پڑے گی پیسوں کی, آپ نے سوچا گھر میں اس کو پیسے دیتا ہوں تو یہ کمائے گا نہیں, آپ نے پیسے نہیں دیے, اس نے جا کے جھک مار کے کمانا شروع کیا, تو آپ نے تعاون ہی نہیں, آپ نے تعاون ہی کیا نا اس کا کہ آپ نے اس کو نہیں دیے. اللہ پاک کے پاس میں بھی ایسے ہی نظام ہے. تو ان کا کسی دعا کو قبول نہ کرنا اسی مسئلہ سے ہوتا ہے. بہت سی مسئلے ہیں اس مسئلے کی, یہ بھی ہے. اس لیے حق تعالی شانہ نے یہ توکل کرنے کا حکم فرمایا ہے. اصل علاج جو ہوتا ہے روحانی امراض کا وہ توکل ہے. جس کو جتنا بھروسہ ہوگا اور اللہ پر چھوڑے گا مسئلے کو, اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے, شیاطین سے بھی, آصف سے بھی, سحر سے بھی, نظر سے بھی, نظر نہیں آنے والی مخلوقات سے. نظر آنے والی مخلوقات کی جو مخفی تدبیریں ہوتی ہیں, قاعدے ہوتی ہیں, مکاریاں ہوتی ہیں, ان سے, کیونکہ من الجنت والناس ہے نا آگے, یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں, یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, ان سے پناہ سکو. وہ شیطان ہی ہوتے ہیں وہ, کیونکہ شیطان کے لیے جن ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان کی جنس میں سے ہو, شیطان کی قوم میں سے ہو, ضروری نہیں ہوتا. وہ جو شیطانت پر آ گیا انسانوں میں سے ہے تو وہ بھی شیطان, جو شیطانت پر آ گیا جنات میں سے ہے تو وہ بھی شیطان, جو شیطانت پر نہیں آیا انسانوں میں سے ہے تو وہ بھی انسان, اور جنات میں سے ہے تو وہ بھی مسلمان. وانا من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. جنات کے بیان میں یہ مضمون ہے کہ ہم میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ ظالم ہوتے ہیں, اور جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں. اس وجہ سے حق تعالی شانہ نے یہ بات بتائی کہ تم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو, اس طریقے سے میری پناہ میں آ جاؤ. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جا رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے پناہ دے رہے ہیں, اور اس کے پڑھنے سے اللہ پاک مجھے پناہ دیتے ہیں اور دیں گے, اور یقیناً دیں گے. جب وہ بولے ہیں تو کریں گے, جب وہ بولے ہیں تو کریں گے. اس کانفیڈینس ضروری ہے. اس میں جتنا کامل یقین لایا جائے گا اتنا کامل کام ہوگا. کیوں نہیں ہوتا, برابر ہوتا ہے. کیوں نہیں کریں گے برابر, انہوں خود ہی بولیں ایسا کرو, بلکہ اگر میں کیا اور انہوں نے نہیں کیا کیوں, یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا تھوڑی ہوتا ہے بڑا آدمی ایک کام کو بولے کہ اگر یہ کام کرو گے تو میں کر دوں گا, اور پھر اس کے باوجود وہ کام نہ کرے تو بڑائی کیا ہوئی, اس کی بڑائی کے خلاف ہے. پھر بھی اگر کام نہیں ہوتا ہے تو کچھ رکاوٹ ہماری طرف سے ہے, لیکن وہ رکاوٹ کا معاملہ بھی اللہ کے پاس اگر کامل اعتماد کیا گیا نا تو وقتی رکاوٹوں کا وہ ازالہ کر دیتے ہیں. گنہگاری ہے, خطا ہے, قصور ہے, یہ ہے, وہ ہے, سستی ہے, غفلت ہے, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ مجھ پہ کامل بھروسہ کر رہا ہے, اس کا کام تو نمٹا دو فوراً. وہ تک بھی کرتے ہیں, وہ حفاظت کرنے کا کام ان کا ہے, وہ حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے تعوذ سکھایا گیا. مسلمانوں کو تعوذ کا اہتمام رکھنا ہے. ایک تو قرآن پاک پڑھنے کے وقت میں بھی رکھنا ہے, اور ایک یہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطانی وسوسے زیادہ ستا رہے ہوں, خیالات زیادہ آ رہے ہوں, تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو جب شیطانی خیالات بہت زیادہ آئیں تو بھی اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, دین کے بارے میں, مسائل کے بارے میں, یہاں نوجوان آتے رہتے ہیں کالج میں جانے کے بعد, خاص طور پر جیسے ہی فلاسفی شروع کرتا ہے بندہ, فلسفہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس زمانے میں, خاص طور پر یونیورسٹی میں اور کالج کے آخری سالوں میں, اور یونیورسٹی میں داخل ہونے کے بعد میں جو بھی فلسفے کا مضمون ہوتا ہے اس میں مین کردار یہ ہوتا ہے کہ اس میں تخلیق کے بارے میں شکوک و شبہات لائے جائیں. سارے سبجیکٹ ایسے ہیں, پڑھ کے دیکھ لو آپ. دہریہ بنانا, اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات لانا, یہ موضوع ہے, وہ اس کا مقصد ہے اس کا. اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات آتے ہیں. جب اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آ جانے کا ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ شیطان کی طرف سے کوئی کچوکا لگ جائے, کوئی وہ چبا دے کوئی چیز دل کے دل میں ایسی بات کے آنے کو چبانا کہتے ہیں. اس نے کوئی چیز چبا دی, فزیکلی جیسے چبانا ہوتا ہے, قلبی اعتبار سے چبانا ہوتا ہے, خیالی اعتبار سے چبانا ہوتا ہے, اس نے کوئی چیز چبا دی ہے, نزخ کر دیا ہے, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنا اعوذ باللہ پڑھو, اعوذ باللہ پڑھتے خصہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو مادی اعتبار سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی اللہ پاک نے, اس کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ خود بھی فرمائیے اور مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے فرمائیے, دونوں میں کل میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں. دوسروں کو بھی یہ کہیے کہ یہ کہیں اور آپ بھی یہ کہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیں تو قرآن جیسے نازل ہوا ویسے ہی نازل رہنا پڑتا ہے. تو کل کے معنی آپ کہیے ہے نا, تو آپ کہیے تو یہ نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا, آپ نے کہہ دیا نا, تو اب بات شروع کی جائے کہاں سے, اعوذ سے شروع کی, جیسے کرنل قذافی نے کیا تھا نا, کرنل قذافی نے قرآن چھاپا تھا, خامخا نہیں آئے حالات, وہ چھپی نہیں مارے گئے جوتے, اس کے پیچھے بڑی کہانیاں رہتی ہیں. اس نے قرآن چھاپا تھا, اس قرآن میں اس نے اصلاحات کی تھی اس کے حساب سے, اس کے اندر یہ تھا کہ بھائی قل اعوذ برب الفلق ہے, آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ برب الفلق, تو آپ نے کہہ دیا نا, کہہ دیا تو یہ قل قرآن میں نہیں ہونا چاہیے, یہ اس نے کہا تھا. قل واللہ احد میں سے قل نکالا, قل یا ایھا الکافرون میں سے قل نکالا, قل اعوذ برب الفلق میں سے قل نکالا, قل اعوذ برب الناس میں سے قل نکالا, اور پیچھے قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر اس نے ایسی حرکتیں کی تھیں. اپنا چھپایا تھا باضابطہ اس نے قرآن, اور عالمیہ نے وہ زمانے کے علماء نے کافی احتجاج کیا تو پھر ادھر ادھر لپٹ کے رکھ دیا اس کو, مگر اس نے تو حکمراں آدمی تھا, حاکم وقت تھا, اس کو تباہت کرانے میں چھپانے میں کیا مسئلہ تھا. کتاب ابیض اس کا نام رکھا تھا اس نے, اور کچھ ایسے نام تھا اس کا, ویسا نہیں ہے. قرآن پاک نازل ہوا قل کے ساتھ, تو اس کو قل میں داخل کیا جائے گا, کہیے آپ, اور پناہ میں آنا ہے تو پھر کہیے, پھر اس کے بعد پناہ میں آتا ہوں بولنے کا کیا نہیں, یہاں سے شروع کرنا ہے, قل سے پڑھنا شروع کرنے کا ہے اس کو. آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے اور لوگوں سے بھی کہنے کو کہیے, لہٰذا لوگ بھی کہیں گے تو کہیے بول کے ہی کہیں گے. کیسی عجیب بات ہے قرآن پاک میں, اعوذ برب الفلق, میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی. فلق کا ایک واضح ترجمہ صبح سے کیا جاتا ہے, صبح کے رب کی, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. فلق یا فلقوں کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کے نکال, کسی چیز کو نکالنا, کسی میں سے کسی چیز کو نکالنا, چونکہ رات کی ظلمت سے دن کو نکالا جاتا ہے اس لیے فلق کہا جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب المساء بھی ہے, رب الصباح بھی ہے, وہ شام کا بھی رب ہے, وہ صبح کا بھی رب ہے. اب یہاں دو باتیں ہو گئی, ایک یہ کہ شام کا لفظ نہیں بولا گیا, صبح کا لفظ کیوں بولا گیا, دوسری بات یہ کہ صبح کے لفظ کے ساتھ میں ربوبیت کے لفظ لگانے کے کیا مفہوم ہے, یہاں پر کوئی خاص مقصد ہوگا, کوئی حکمت ہوگی اللہ پاک کی, تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے, کیا مزید ہو سکتی ہے, مفسرین اس پہ کام کرتے ہیں, اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں. یہ لکھی ہے کہ فلک کی تفسیر بہت لمبی لکھی ہے, لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. کل ما یفلقہ اللہ, فلق کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو اللہ پاک نے نکالا ہے, جیسے زمین سے اللہ پاک نباتات کو نکالتا ہے, اسی وجہ سے کہا گیا فالق الحب والنوا, تمام غلوں کو, تمام بیجوں کو, تمام گٹلیوں کو اللہ ہی نکالتا ہے زمین سے, یہ چاول, جوار, اناج, گیہوں اور جنا والا پھل فروٹ, اور اس کے ساتھ ان کی اپنی گٹلیاں ساتھ ساتھ میں ہوا کرتی ہیں, فالق ہیں اللہ پاک. صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں, فالق الاصباح, اس بات کے وہ فالق ہیں. پہاڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فلق کرتے ہیں عیون اور چشموں کا, چشمے کہاں سے نکلتے ہیں, پہاڑوں میں سے نکلتے ہیں, تو چشموں کا فلق کیا گیا. ایسے ہی پتھروں میں سے بھی پانی نکلتا ہے, چشمے جاری ہوتے ہیں, جھرنے جاری ہوتے ہیں, پتھروں سے فلق کیا جاتا ہے. سحاب, بادلوں سے بارش کا فلق کیا جاتا ہے, بادل آتے ہیں پھر بادل میں سے بارش کو برسایا جاتا ہے, تو فلق ہے وہ, اس کا وہ السحاب من الامطار. ایسے ہی ماں اور یعنی ماں کے رحم سے, بچے دانی سے بچے کا فلق کیا جاتا ہے, رحم سے اولاد کو نکال, رحموں سے اولاد کو نکالا جاتا ہے. ایسے انڈوں سے چوزوں کو نکالا جاتا ہے, فلق ہے یہ. البیض, القلوب عن المعارف, ایسے ہی دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ معارف کو, معرفت کو, علم, علوم معارفت کو نکالتے ہیں, ایک آدمی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ذکر فکر کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس کی باتوں کے اندر حکمت نکلتی رہتی ہے، اس کی باتوں کے اندر سے مضامین نکلتے رہتے ہیں. اور بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے باضابطہ، بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ باضابطہ عالم دین نہیں تھے وہ، لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ سے اپنی دوستی بنا لی. اب دوستی بنا لی تو اس دوستی کا اثر یہ ہوا کہ علوم ان پر ایسے نازل ہو گئے کہ بالکل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم جو ہے نا ان کے دل پر ڈالے جاتے تھے. بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتابوں بے معیدوں اوستا، بغیر کتاب کے، بغیر تکرار کرانے والے کے، بغیر استاد کے، نبیوں کے علوم کو اندر سے نکالا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے بزرگوں میں سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم نہیں تھے، عالم دین نہیں تھے، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ان کے مرید ہیں. یہ علم کے پہاڑ ہیں، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، مسائل میں، سب چیزوں کے اندر، دوسرے علوم اور فنون میں، منطق میں، فلسفے میں، ساری چیزوں میں یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے پہاڑ تھے، جبال علم تھے یہ لوگ. لیکن یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین نہیں تھے، مگر ان کی مجلس میں یہ لوگ جو ہے جاتے تھے. اچھا، یہ لکھا ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ سمجھ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم، تم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم وہ بزرگ ہیں بلکہ ان کے پاس جاتے ہیں، شاید بزرگ ہیں بلکہ بھی جاتے ہیں، اور ان کے پاس سے جو علوم ہم کو سننے کو ملتے وہ ہمیں نہیں آتے اس لیے ہم جاتے ہیں. ان کے پاس سے جو علوم سننے کو ملتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں آتے، ہماری سمجھ نہیں جاتی قرآن پاک میں، وہاں تک حدیث شریف میں، وہاں تک ہم وہاں سے جاتے ہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر، عثمانیہ یونیورسٹی جو ہے حیدرآباد میں، اس کے پروفیسروں میں سے تھے. عجیب عالم دین گزرے ہیں، بہت ہی عجیب ہو رہے ہیں. وہ مرید تھے کس کے؟ مولانا محمد حسین صاحب ناظم من پرتی بول کے ایک ہیں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد تھے ان کے. وہ جو ہے نا وکیل ہوئے، اس کے بعد میں جج ہو گئے، ناظم عدالت سے مراد جج ہے وہاں پہ. تو بس وہ دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، اس کے بعد جج تھے، مگر ان کو ایک بزرگ مل گئے تھے، ان بزرگ سے انہوں نے سلوک کی تعلیم لے لی. اب ان کا بیان یہ ہے کہ ہم ان بزرگ کے پاس جا کے عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور فجر کی نماز کو اٹھتے تھے، اور وہ جناب، اور کوئی دنیا کی بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں ہوتی تھی، اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہوتی تھی، اسما کی. تو قلوب سے معرفت کو نکالا جاتا ہے، فلق کیا جاتا ہے. اس نے فرمایا کہ جو آدمی عمل کرتا ہے اس بات پر جس کو وہ جانتا ہے، تو اللہ پاک ینابع حکمت، حکمت کے چشمے اس کے سینے سے، اس کے دل سے جاری فرما دیتے ہیں. جب ذکر فکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اپنا تعلق ادھر سے بنایا جاتا ہے، تو پھر آدمی پر خود ہی علوم کا القاء شروع ہو جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ علوم ودیات ہیں انسان کے اندر، اس کو کھود کے نکالنے کا مسئلہ رہتا ہے. جیسے پانی زمین کے اندر موجود ہے، لیکن کنواں بنائیں گے آپ، بورویل کریں گے، بورنگ کریں گے، بورویل لگائیں گے، تو پھر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ بورنگ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ضربیں لگائی جاتی ہیں الا اللہ کی، اللہ اللہ کی، یہ دراصل وہ کھدائی ہے دل کی، اصل میں وہ دل کی کھدائی ہوتی ہے. پھوڑو اس کو، مارو اس پہ ضرب، پھوڑو اس چٹان کو، پھوڑو اس چٹان کو، یوں ہے وہ چکر. ضرب کے اصل معنی کیا ہے؟ مارنے کا ہی ہے نا. ضرب یضرب کے معنی کیا ہے؟ مارنے کے ہیں. تب یہ ضربیں لگانا بولتے ہیں، کیا مطلب؟ دل کو مارنا، دل پہ مارنا. کیا مارنا؟ چوٹ مارنا. کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ پھوٹے، کیونکہ اس کے اندر حکمت بھری ہوئی ہے، اس میں علوم بھرے ہوئے ہیں، اس میں معرفت بھری ہوئی ہے. تو حق تعالی شانہ جو ہے فالق ہیں، تو فلق کہتے ہیں نکالنے کو. اسی وجہ سے صوفیہ یہاں تک چلے گئے کہ خلق جو ہے نا وہ فلق ہی سے ہوئی ہے. پوری مخلوق کو کیا کیا گیا ہے؟ نکالا ہی گیا ہے آدم سے. نہیں، پورے ممکنات کو آدم سے، جو نہیں تھے بالکل. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے اور کوئی چیز تو تھی نہیں. تو اب جو پوری مخلوق آئی ہے نمود میں، وہ کہاں، وہ کیا ہوا؟ اس کا فلق ہی ہوا ہے. رب الفلق کتنی بڑی بات ہو گئی، دیکھو آپ، پورا خلق اس کے اندر آ گیا، اور پھر جہاں فلق پایا جاتا ہے وہاں رب الفلق آ گیا، چونکہ اسی نے کیا ہے، وہ اس کا رب ہے، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا. پہاڑوں سے پانی اس نے نکالا ہے، زمین سے نباتات اس نے نکالے ہیں، اندھیرے سے اجالا اس نے نکالا ہے، رات سے صبح اس نے نکالی ہے، رحموں سے بچے اس نے نکالے ہیں، انڈوں سے چوزے اس نے نکالے ہیں، وہ نکالتا ہے، رب الفلق ہے. تو آپ یہ فرما دیجئے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ رب الفلق کی پناہ میں آنے کے لیے کیا مناسبت ہے یہاں پر، یہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی. فلق کیا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ کہ میں رب الفلق, جو فلق والا ہے, فلق ہے جو رب ہے, اس کی میں پناہ میں آتا ہوں, تو یہاں پر تعوذ کے لیے یعنی سحر کو دور کرنے کے لیے یا رنج و علم کو دور کرنے کے واسطے رب کے ساتھ کوئی خالی رب کا لفظ بھی بولا جا سکتا تھا, کوئی اور اللہ پاک کی صفت بھی بولی جا سکتی تھی. فلق کے لفظ کی مناسبت کس معنی میں ہے اس کو بتا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے پڑھنے والے کو کہ جو, چونکہ عام معنی صبح کے ہوتے ہیں اس کے, تو جو ظلمت سے صبح کو نکالتا ہے وہ تیرے رنج و غم سے تجھ کو نکال لے گا. یہ کانسیپٹ ہے اس میں. جس غم کے اندر تو ڈوبا ہوا ہے, غم کی اندھیری میں, فکر کی اندھیری میں, اسٹریس کی اندھیری میں, ظلمت کی اندھیری میں, ٹینشن کی اندھیری میں, تکلیف کی اندھیری میں جو تو ہے, اس میں سے اللہ پاک تجھے نکالنے والا ہے. کیونکہ اے پروردگار تو ہی مجھے نکال سکتا ہے اس مصیبت سے, لہذا اس وجہ سے رب الفلق دیا گیا اس کو. اب اگر کسی آدمی کو یہ اتنا تصور ہو اور ویسے دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بولے تو بتاؤ اللہ خاموش بیٹھے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا, اس کو برابر کرے گا. ہمارا بھروسہ بگڑ گیا ہے. عام طور پر جب صبح ہوتی ہے تو یہ مثال ہوتی ہے کہ کشادگی آ جائے گی, چونکہ جب صبح ہوگی تو بھائی سب چیز کھل جائے گی, دروازے کھل جاتے ہیں, گاڑیاں باہر نکل آتی ہیں اور جناب والے لوگ باہر نکل آتے ہیں, تو تم بھی اسی طریقے سے احوال پریشان کن سے باہر نکل آنے والے ہو. یہ تشبیہ دی گئی ہے اس میں اور یہ کنایا کیا گیا ہے اس میں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فلق جو ہے صبح ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری لے کر آتی ہے. فلق میں نظام چینج ہوتا ہے, صبح میں ہر دن کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت میں ہر آدمی کو اپنی تکلیف میں, پریشانی میں کمی محسوس ہوتی ہے. جبلی طور پر ہر پریشان کی پریشانی میں, ہر مریض کے مرض میں نوع من الخفہ یعنی کسی قسم کی کمی اس کو ضرور محسوس ہوگی, چونکہ وہ چینج ہونے کا ٹائم ہے, وہ بدلا جاتا ہے, اس کو شام میں بدلا جاتا ہے, رات میں بھی, اثر کے بعد بھی, اور صبح میں بھی بدلا جاتا ہے, ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت میں ایک سہانا پن ہوتا ہے, اثر کے بعد کے وقت میں ایک سہانا پن ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک گاڑیاں چلی, اثر کے بعد میں سب اندھیرا اندھیرا ہو جانا نہیں تھا. یہاں سے وہاں تک سب جو ہے نا میل اور کچیل اور جناب والا گاڑیوں کا دھواں, وہ کیا ہوتا اس کو کیا بولتے, پولوشن, یہ سب چیز ہونا تھا نا. اثر کے بعد سب صاف, صبح سے جمع ہو کے اور جمع ہو کے آپ کو محسوس زیادہ ہونا تھا نا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اثر کے بعد جب آدمی ٹہلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کلین فضا ہے ایک دم, سب چکر ادھر ادھر سے نکل گئے. یہی حال صبح کے وقت کا ہوتا ہے. تو فلق چونکہ بشرا ہوا کرتا ہے, ایک قسم کی خوشخبری ہوا کرتی ہے, تو اس میں اس بات کو دیا گیا کہ جیسے ہی تو رب الفلق کی پناہ میں آئے گا تو تیرے لیے خوشخبری ہے, صفائی ہونے والی ہے, صفائی ہو جائے گی تیری. چنانچہ اسی ضمن میں ایک واقعہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب کنویں میں گرے ہیں تو ان کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی بہت سخت, بہت زیادہ پریشان ہو رہے, تکلیف دہ ہو گئی تھی ان کو. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے وہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے تکلیف, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیف ان کے سامنے ظاہر فرمائی, تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ میں دعا کرتا ہوں, اور یہ فرمایا کہ تم آمین کہنا, حضرت یوسف سے کہا تم آمین کہنا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تکلیف کے کم ہونے کی دعا فرمائی گھٹنے کی, حضرت یوسف علیہ السلام نے آمین کہی, بس اسی وقت ان کا گھٹنا صحیح ہو گیا, وہ ختم ہو گئی تکلیف. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی, یہ واقعہ صبح کے وقت میں ہوا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ جتنے آلام اور تکلیف دے مخلوق کو پیش, تکلیفیں مخلوق کو پیش آتی ہیں ان میں کمی کر دی جائے کچھ, چونکہ جس وقت میں میرے ساتھ یہ خاص فضل آپ کا ہوا اس وقت کی حد تک میرے ساتھ تمام مخلوق کی تکلیفوں کے ساتھ میں کچھ کمی کر دی جائے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ صبح کے وقت میں آرام محسوس کیا جاتا ہے, اس وجہ سے, اس مناسبت کی وجہ سے رب الفلق کہا گیا ہے کہ صبح جو ہے نا یہ بشارت کا موقع ہے, صبح جو ہے تکلیفوں کے کم ہونے کا موقع ہے, صبح جو ہے غموں اور تکلیفوں سے نکلنے کو بتانے والا کانسیپٹ دیتا ہے. مصیبتوں سے نکلنے کے، اندھیریوں سے تمہارے نکلنے کا، غم کی ابتلا سے تمہارے نکلنے کا، سحر سے نکلنے کا، نظر سے نکلنے کا، جادو سے نکلنے کا، شیاطین کے اثرات سے نکلنے کے مفہوم کو ادا کرتا ہے اس وقت میں. اس وجہ سے رب الفلق کے ذریعے سے یہ دعا سکھائی گئی. فلق کے لفظ کے استعمال کرنے کی یہ نزاکت ہے، یہ لکھا ہے مفسرین نے. ایک زائد بات، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا تھا تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا نقل فرمائی ہے. اس موقع کی نہیں، اس موقع پر جو دعا انہوں نے اللہ سے فرمائی ہے، یہ دعا تو جبرائیل کی آمین کہنے کی وہ الگ ہے. ویسے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا بھائی مچھلی کے پیٹ میں، تو یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی کنویں میں، اس کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس جو آدمی اس طرح پھنس چکا ہو جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنس گئے تھے، کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کوئی لیگل اسٹیٹس میں پھنس جاتا ہے، کوئی اور کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، نکلنے کے نام ہی نہیں، تو اس کے سمجھانے کے واسطے انہوں نے ایک دعا لکھی ہے. وہ دعا یہ ہے، یا عدتی فی شدتی، یا مونسی فی وحشتی، یا راحم غربتی، یا کاشف قربتی، یا مجیب دعوتی، یا الہی و الہ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ارحم صغر سینی و ضعف رکنی و قلت حیلتی، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یہ انہوں نے کہا تھا. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میری تکلیف کے وقت میں میرا سہارا، اور میری وحشت میں میرے دل لگانے والا، اور اے میری پردیسی پن میں، غربت تھی نا یوسف علیہ السلام کو، کوئی وہاں پہ قسم و پرسی کے عالم میں تھے، میری قسم و پرسی میں اور میری پردیسی پن میں رحم کرنے والا، اور میری تکلیف کو دور کرنے والے، اور میری دعا کو قبول کرنے والے، اور میرے الہ اور میرے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے الہ، میری عمر کی کمی پر رحم کر دے، بچے تھے، اور میری کمزوری، میرے اعضاء کی کمزوری اور میرے اسباب کی کمزوری پر رحم کر دے، اور تدبیر کی جو کمی میرے پاس ہے اس کے اندر رحم کر دے. قلت و حیلت کی مناتے ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اب تدبیر ہی نہیں ہے بھائی، اندر سیڑھی بھی نہیں ہے کہ اوپر چڑھ کے جائیں، قلت و حیلت میں آ گئے. اور پھر یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا کہ بھائی یہ کرنے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، نہ تو کچھ نہیں کر سکے چونکہ بھائی بڑے تھے یہ چھوٹے تھے. تو قلت و حیلت ہی کہتے ہیں اس کو، قلت و حیلہ، تدبیر نہیں کر سکنا. بعض مرتبہ آدمی ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے، اس کو قلت و حیلہ کہتے ہیں. جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو تشریف لے گئے تھے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی، میں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی کی شکایت کرتا ہوں آپ سے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اتنا ہی میں کر سکتا تھا مگر یہ سمجھے نہیں، مطلب میرے پاس اور تدبیر نہیں تھی کہ میں ان کو سمجھاتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آدمیوں کے ساتھ میں کیا تھا نا، کہ تو پہاڑ کو سر پہ اٹھا دیا تھا، مانتے نہیں مانتے رہے بولتے. تو یہ قلت حیلہ نہیں ہے، یہ کثرت حیلہ ہے، یہ مانتا ہے سر پہ گرا دوں. تو وہاں طائف والوں کو سمجھانے کے واسطے ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے فرما اشکو الیک کا ضعف قوتی و قلت حیلتی. ایسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے قلت حیلتی، میرے حیلے کی کمی پر آپ رحم کر دیجئے کہ میرے پاس وسیلہ نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے میرے پاس، مینس نہیں ہے میرے پاس. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، چونکہ یہ بھی تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اس لیے شاید امام راضی نے اپنے تفسیر کے ضمن میں اس دعا کو نقل فرما دیا. چونکہ یہ بھی تعوذات کی قبیل میں سے ایک ہے، ایک دعاؤں کے اندر سے ایک ہے، حالات کے اندر کون سی دعا قبول کر لی جائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی کے حالات کب آ کے چسپاں ہو جائیں اس دعا کے اوپر اور وہ اسی ضمن میں شمار کی جا کر اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، ممکن ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو سنا دیا آپ کے سامنے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ صبح کا وقت عام طور پر اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کے وقت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب میرے بندے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، خاص بندے، اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اس لیے رب الفلق کے ساتھ میں تم پناہ مانگو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سی مثالیں وجوہات اس کی دی گئی ہیں. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب تم اس تصور کے ساتھ میں کہ میں رب الفلق ہوں، ہر عدم سے وجود کو نکالنے والا اور ہر نکالنے کا کام میں ہی کرتا ہوں، ہر حدوث کا کام میں ہی کرتا ہوں، تو تمہارا اپنے اس ضیق سے، اس تنگی سے، اس پرابلم سے، اس تنگی سے یعنی نکالنے والا میں ہی ہوں، لہذا تم میری اس وصف کو ذکر کر کے میری پناہ میں آ جاؤ اے رب الفلق. فلق کے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ یہ فرما دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب. ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ لکھا جاتا ہے عام طور پر صبح کے رب کا, صبح سے کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ, لیکن مراد میں صرف صبح ہی نہیں ہے بلکہ وہ سب چیزیں مراد ہیں جو میں نے فلق کے ترجمے میں آپ کو بتایا, حتیٰ کہ یہ چیز خالق سے مخلوق کے نکلنے تک کی بات آ جاتی ہے, وہاں سے پورے ممکنات کو شامل ہے, پورے موجودات کو یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اب یہ اللہ تبارک رب الفلق کی پناہ میں آ کر کس چیز سے پناہ مانگنا ہے, تو فرمایا من شر ما خلق, ان تمام کے شر سے, ان تمام کی برائیوں سے جو اس نے پیدا کی ہے. رب الفلق ہے اور فلق کے اندر خلق ہے, تو خلق کے اندر جس کے اندر جو شر پایا جا سکتا ہے ان تمام کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, ان سے بچا لیجئے مجھے, تمام کے شرور سے بچا لیجئے. اب من شر ما خلق کے اندر بہت سی چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے. من شر ما خلق کی ایک تفسیر میں ابلیس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ابلیس چونکہ شریر ترین ہے اس لیے ابلیس مراد ہے من شر ما خلق میں. دوسرے یہ کہ جہنم مراد لی گئی ہے چونکہ اصلی تکلیف کی جگہ وہ ہے, یہ سب اس کے شیڈ ہیں. دنیا کے اندر جو تکلیفیں اور آلام ہیں یہ جہنم کی تکلیف کے اثرات ہوتے ہیں, اور دنیا میں جتنی راحتیں اور نعمتیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کے اثرات ہیں, اصل میں سائے ہیں یہ, شیڈ ہیں یہ, ورنہ اصلی راحت جو ہے نا وہ جنت کا نام ہے اور اصلی تکلیف وہ ہے وہ جہنم کا نام ہے. اس وجہ سے جہنم بھی مراد لی گئی ہے. اور تمام حیوانات کی جتنی قسمیں جن میں شر کسی اعتبار سے پایا جاتا ہے, موذیات تکلیف دینے والی, سبا ہیں, بہائیں, حوام ہیں, جناب سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے اور درندے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور جن اور انسان یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, اور شرور اطعمہ کھانے اور پینے کے جو شرور ہوا کرتے ہیں, بیماریاں پیدا کرنے والے کھانے. اب آدمی کو تو پتا نہیں کون سے کھانوں میں کیا ہے, آج کل کا تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, کیا ہو رہا صاحب, طبیعتیں سب کی خراب ہو رہی ہیں, آج کل تو کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہے, بولے پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں, ایک ایک چیز کو لانے کے واسطے ایسی چیز چیزیں ایسے جیسے کیمیکل ڈال رہے ہیں, سارے لوگوں کے کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو کھانے پہ یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا, ہمارے بوڑھے پرانے جو ہے نا جب تک سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے نہیں پھونکتے تھے کھانا کھانے نہیں دیتے, یاد ہے ہمیں تو یاد ہے بچپن میں اما جان جب تک سورہ فلق اور ناس پڑھ کے کھانے پہ نہیں پھونک دیتی تھی, کہنے کے ٹھہرو سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا ہے اس کے بعد کھانا کھانا, وہ پڑھ کے پھوکا کرتی تھی اس کے بعد. تو شرور اطعمہ اور اشربا کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو بیکٹیریا جو بیماری پیدا کرنے والے امور پائے جاتے ہیں ان تمام کے شرور کو بھی یہ شامل ہے. اور جتنے امراض اور اسقام اور قحط وغیرہ ہوتے ہیں اور انواع محن اور آفات ہوتے ہیں, محنت اور مشقت کے اور آفتوں کی جتنی شکلیں, آفات سماوی ہیں آسمان سے نازل ہونے والی, آفات ارضی ہیں اور نظر آنے والی نظر نہیں آنے والی, ان سب چیزوں کے شر سے وہ جو ہے پناہ مانگی گئی ہے. تو من شر ما خلق کے اندر یہ سب چیزیں ہیں. آپ کس تصور سے بولتے ہیں؟ تو جو آدمی قل اعوذ برب الفلق کو خالی سمجھ کے بولے, رب الفلق بولتے وقت فلق کا مفہوم اس کے ذہن میں ہو, رب الفلق بولتے وقت فلق کی نسبت اللہ کی طرف کر کے ان کی پناہ میں چلا جائے کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں, اور کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق, ما خلق جو اس نے پیدا کیا ہے, اور جو اس میں پیدا کیا ہے سے اس کا ذہن کہاں کہاں جا رہا ہے, کھانے میں, پینے میں, آصف میں, اثرات میں, نظر بد میں, سحر میں, جادو میں, اور حیوانات میں, اور درندوں میں, انسانوں میں, جنات میں, دوستوں دشمنوں میں, اور جتنی جتنی چیزوں کی طرف ذہن جا سکتا ہے ویسے تصور سے ما خلق بولے. وہ من شر ما خلق, ان تمام کے شرور سے جو اس نے پیدا کیے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور میں پناہ میں آتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. غاسق رات کو کہتے ہیں, اور غاسق جو ہے نا وہ چاند کو بھی کہتے ہیں, اور غاسق جو ہے وہ سورج کو بھی کہتے ہیں, اور غاسق جو ہے وہ سوریا ستارے کو بھی کہتے ہیں, اور چونکہ یہ سب امور رات میں ہوتے ہیں تو رات کو بھی کہتے ہیں. تو اس عام طور پر ترجمہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو, وہ من شر غاسقٍ اذا وقب, رات کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ عام طور پر جتنے شرارت کرنے والے ہوتے ہیں, تکلیف پہنچانے والے امور ہیں, جادو کرنے والے اور ڈاکہ ڈالنے والے اور شر کرنے والے, ان لوگوں کو تمانینت کوئی کام کرنے کے واسطے سب سے بہترین ٹائم کب ہوتا ہے؟ رات کا ہوتا ہے. رات میں ہوتی ہے پلاننگ ان سب کاموں کی، ایسی چیزوں کی. حوام بھی رات میں ہی نکلتے ہیں، شیاطین وغیرہ بھی رات میں ہی زیادہ گھومتے پھرتے ہیں اور جناب اپنی شرارتیں پھیلاتے رہتے ہیں. جادو کرنے والے بھی زیادہ تر رات ہی کو استعمال کرتے ہیں اپنی جادو ٹونے ٹوٹکوں کے وغیرہ کے واسطے وغیرہ. تو عام طور پر رات کو ایسے تمام شرور کے پھیلانے کے واسطے یوز کیا جاتا ہے. اس وجہ سے خود رات اور پھر رات میں بھی جب اس میں ابھی لوگوں کی چہل پہل چل رہی ہے تو نہیں کرتے لوگ، جب چہل پہل ختم ہو جائے، اذا وقب جب ہوتا ہے، جب وہ چھا جاتی ہے، وقب کے اثر میں آتے ہیں ظلمت میں ظلمت آ جانا کہ پھر کوئی کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہ ساروں کی چلت پھرت ختم ہو گئی ہے، ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے. تو ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کے شر سے، رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے بھی میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. گرہ عام طور پر جتنے جادوگر وغیرہ ہوا کرتے ہیں وہ گرہ میں پھونکتے ہیں، تاگے کی گرہ لگائیں گے، اس میں وہ کلمات پڑھ کے پھونکیں گے، اور جس آدمی پر جادو کرنا ہے وہ اس کے ساتھ سوئی وغیرہ لگا دیں گے، کچھ کر دیں گے. جیسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے سوئی لگا دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں گرہ لگائی، گرہ لگا کے اس کو دم کیا، دم کر کے اس میں سوئی بھی لگا دی. پتلے بنائے جاتے ہیں، پتلے لگا کے اس پر گرہیں ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں سوئی لگاتے بھی ہیں، سوئی نہیں بھی لگاتے ہیں، الگ الگ ہیں، اس کے بے شمار طریقے پائے جاتے ہیں سحر جادو وغیرہ کے. یعنی یہ تجربات سے لوگوں نے یہ فائدہ پہچان لیا، جان لیا کہ جیسے تجربات سے چیزوں کی پہچان ہو گئی نا، ایسے ہی تجربات سے باتوں کی بھی پہچان ہو گئی. بھائی یہ چیز میں یہ فائدہ ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، یہ دوا یہ کام کرتی ہے، کیسے پتا چلا؟ دھیرے دھیرے تجربات بڑھتے چلے گئے اور پتا چلا کہ بھائی یہ فلاں بیماری کو کام آتی، یہ فلاں بیماری کو کام آتی، کسی کتاب میں پہلے سے تو تھا نہیں. آہستہ آہستہ تجربے کرتے کرتے، حکیموں سے ہوتے ہوتے، پھر سائنس کا دور آ گیا، تجربات کا دور آ گیا، ہوتے ہوتے ہاں پتا چلا لیا کہ ہاں یہ بیماری میں یہ دوا کام آتی ہے. تو جیسے یہ پہچان ہوئی مخلوق کو، کھانے پینے کی پہچان ہوئی، پکانے اکانے کی پہچان ہوئی، کپڑوں اوپڑوں کی پہچان ہوئی، ساری چیزوں کی پہچان ہوئی نا، تو ایسے ہی مخلوق نے غیر مرئی نظر نہیں آنے والی چیزوں میں سے سحر اور جادو وغیرہ کی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، دوائیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، باتیں ہیں، کلمات ہیں، اور جنہ والا مختلف قسم کے تلسمات ہیں، مختلف قسم کے جنتر ہیں، منتر ہیں، تنتر ہیں، یہ قسمیں ہیں ان کی بنی ہوئی، وہ ان کے ذریعے ان کو پہچان لیا ہے کہ یہ اس میں یہ کام ہے، اس میں یہ کام ہوتا ہے، اس میں یہ کام ہوتا ہے، اس میں یہ کام ہوتا ہے، وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں. تو ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. من شر نفا، نفاس کہتے ہیں پھونکنے والوں کو، فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہوں میں لگانے والوں کو. من شر نفاسات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے. نفاسات تو اصل فیمیل کے لیے پھونکنے والی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ نفوس بھی مراد ہو سکتے ہیں، جس میں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. من شر نفاسات فی العقد، اور جو پھونکنے والے ہیں، اور نفس جو ہے نا اس کی تفسیر میں دو معنی ہیں، خالی پھونکنا یا مع ریق پھونکنا، ایسا پھونکنا کہ تھوڑے سے تھوک کے اثرات بھی اس میں آئے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، اور اس انداز میں پھونکتے تھے کہ تھوڑے سے ریق کے، لعاب کے، یعنی تھوک کے اثرات ہاتھ میں آ جائیں، اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر اس کو ملا کرتے تھے. مطلب زور سے پھونکنا ایسا کہ جس کی وجہ سے خالی ہوا ہی نہیں بلکہ لعاب کے اثرات بھی اس کے اندر آئے، اس کو نفس کہا جاتا ہے. مشہور یہ ہے نفس کے یہ معنی ہے، یا نفس یعنی بلا ریق کے نفس کہا جاتا ہے. دونوں اس کی تفسیریں کی گئی ہیں کہ نفس کا لفظ اس معنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نفس کا لفظ اس معنی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو گرہوں کے اندر پھونک مارنے والوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. کن کون سے امور سے، کون کون سی چیزوں سے؟ ایک تو یہ ہے کہ تمام مخلوق کے شر سے، اور پھر اس کے بعد میں غاسق کے شر سے، پھر نفاسات کے شر سے، پھر حاسد کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، حسد جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا، سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں ہوا. پہلا گناہ، پہلی غلطی جو ہوئی ہے، آسمانوں میں شیطان سے ہوا حسد، جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، جلیسی ہو گئی. اور زمین میں قابل نے سب سے پہلے حسد کیا حابیل کی بیوی پر. حابیل کی نکاح میں آنے والی جو بچی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، قابل کو وہ پسند تھی، لیکن وہ پیدا ہوئی تھی قابل کے ساتھ. کیونکہ وہاں تو رشتہ ایسا تھوڑی تھا, محرمات محللات پہلے پھیلے ہوئے تھوڑے ہی تھے, وہ عورتیں بے حساب ہیں, اس میں سے کچھ حصے تم شادی کر لو, ویسا نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے ابھی نئے نئے بیٹے ہو رہے ہیں, ان کی شادیاں کیسا کرنا ہے؟ تو اس زمانے میں شادی کا سسٹم یہ تھا کہ جب بھی ان کو ولادت ہوتی تھی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ایک بھائی ایک بہن پیدا ہوتے تھے, دوسری ولادت میں دوسرے بھائی دوسرے بہن, ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی. تو ان میں محرمات اتنے ہی تھے کہ بس یہ بھائی یہ بہن سے شادی نہیں کر سکتی, بس یہ بہن بھائی جو اصلی ایک وقت میں پیدا ہوئے وہ شادی نہیں کر سکتے تھے, دوسرے بھائی کے ساتھ میں جو بہن پیدا ہوئی اس سے دوسرا بھائی شادی کرے گا, اس کے ساتھ میں جو بہن پیدا ہوئی اس سے دوسرا بھائی شادی کرے گا, بس یہی محرمات اس کی تفصیل اس موقع پر تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام جیسا بھی جس وقت جو حکم ہو وہی ہوتا ہے. تو قابل کے ساتھ میں جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ حسین تھی بہت, حابیل کے ساتھ میں جو ہوئی وہ اتنے زیادہ حسین نہیں تھی. تو قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی حابیل کو ملی, حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی قابل کو ملی, تو قابل جو ہے وہ حسد میں آ گیا, وہ اسی سے کرنا چاہتا تھا. آدم علیہ السلام نے کہا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے, بس حسد ہو گیا. جو قابل ہے وہ وہی قاتل بھی ہے. حابیل قابل حابیل میں کون قاتل ہے کون نہیں ہے, پہچان کی علامت یہ ہے کہ جو قاف سے ہے وہی قاتل ہے, یہ موٹی پہچان ہے. جو قابل ہے وہی قاتل ہے, جو حابل ہے وہ ہدایت پر ہے, یہ وہ پہچان اتنی حساب کر. تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گناہ ہے. اور یہ جتنا نفاسات فی الاوقات اور غاصب نظام وقت میں جب انسان اور جنات شریک ہوتے ہیں اس کی وجہ حسد ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کی وجہ حسد تھی. یہ یہود اور یہ منافقین جو تھے, جب انہوں نے لڑائی وغیرہ کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ ہم غلبہ نہیں پا سکتے اسلام پر نہ مسلمانوں پر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو ان کو اور کوئی سجائی نہیں دیا, بس ان کو یہ سجائی دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جائے کسی بھی طریقے سے, اس میں یہ بھی ہو کہ آپ پر جادو اگر کر سکتے ہیں تو جادو کریں. جادو کا تو ان کے پاس میں رواج تھا ہی تھا, اور جادو کا بہت زیادہ ان کے پاس یعنی عادت بھی تھی, واقف کار بھی تھے, انہوں نے جادو کرا دی. یہ ہوا تو حسد کی وجہ سے ہوا ہے وہ. تو ایک لفظ ایک صفت اللہ پاک کی بیان کی گئی رب الفلق ہونے کی, اور چار اس کے ساتھ میں مستعاذ منہ بولتے ہیں جن سے پناہ مانگی گئی اس کو بیان کیا گیا. اب یہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ من شر ما خلق میں تو یہ بھی چیزیں آ گئی ساری, غاسق بھی آ گیا, وہ فلاں بھی آ گیا, وہ فلاں بھی سبھی آ گیا نا بھائی. تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم, یعنی عام بولنے کے بعد میں چونکہ ان تین چیزوں کا شر کثرت سے پیش آتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, اور ان تین چیزوں سے جو شر ہوتا ہے وہ محسوس نہیں ہوتا, دکھے نہیں آتا کہ آدمی اس کا مقابلہ کرے, اس لیے ان کو پھر الگ سے بیان کیا گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اجمال کے درجے میں تو پہلے جملے میں آ گئی, مشر ما خلق میں ساری آ گئی, یہ بھی آ گیا اس کے اندر, لیکن ان تین کو پھر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ دکھے آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے, نظر نہیں آنے والی چیز ہے. حاسد جب حاسد کرے گا تو وہ بھی ایسے انداز میں مخفی تدبیروں سے کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچے, بالکل سامنے مقابلے کے طور پر آ کے کرے گا تو آپ خامی تھوڑی بیٹھیں گے, آپ بھی کچھ کاروائی کریں گے, اس لیے وہ چھپا کے کرتا ہے اس کام کو, اس لیے ان کو خاص طور پر ذکر فرمایا. ایسے جو جادو کرنے والے اور سحر کرنے والے یا دوسرے انداز میں کچھ بھی تکلیف پہنچانے والے جو بھی ہوں گے ان کا بھی یہی معاملہ ہو گیا. ایسے رات کا تو خیر رات کا ہی معاملہ ہے کہ رات میں ہونے والی تمام حرکتیں جو ہیں وہ سب چھپ کر ہی ہوتی ہیں, اس وجہ اور خاص طور پر ان تین طریقوں سے جو تکلیف آدمی کو پہنچتی ہے اس کے اندر خصوصیت ہے کہ وہ انسانوں کو اس سے تکلیف زیادہ پہنچ سکتی ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار صفتوں کا ذکر بعد میں الگ سے فرمایا. البتہ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ غاسق کے ساتھ میں شرط لگی ہوئی ہے رات سے جب وہ اندھیری ہو جائے, حاسد کے ساتھ میں شرط لگی ہوئی ہے اذا حسد جب وہ حسد کرے, سمجھ آ رہا نہیں آ رہا. اور اس میں جو نفاسات فی الاوقات میں کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہے جو گروہوں میں پھونکنے والے ہیں. تو یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا شر جب ہوتا ہے جب یہ شرط پائی جاتی ہے, اور نفاسات فی الاوقات کے اندر پھونکنے والے کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے, اس کی مضرت عام ہوتی ہے. حاسد میں حسد ہے لیکن انہوں نے کوئی شرارت نہیں کرا, اپنی جگہ پہ جل رہا خالی, آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی نا. لیکن جب وہ حسد کرے گا یعنی حسد کی وجہ سے اس کے مقتضا پر عمل کر کے کوئی حرکت کرے گا, تکلیف پہنچانے کا کوئی کام کرے گا تو پھر نقصان پہنچے گا. تو حاسد اذا حسد میں صرف حاسد سے ویسے پناہ نہیں مانگی گئی, وہ حاسد جب حسد کرنے پر آ جائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا, ایسی شرارت کرے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہے, اس کے بعد میں حاسد انسان کا ہے, اور کسی کا نہیں ہوتا ڈر. وجہ اس کی ہے کہ حسد میں کچھ لینا دینا نہیں رہتا محسوس سے, حاسد محسوس کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہتا, کوئی تعلق نہیں رہتا, کوئی معاملہ نہیں پڑتا. آپ نے دکان کھول لی, بازو والے نے دکان کھول لی, اب اس کی دکان چل رہی ہے آپ کی نہیں چل رہی, حسد ہو گیا ایک کو دوسرے سے, اور اس کا اس سے لینا دینا کیا ہے, کچھ لینا ہے نا, کچھ دینا ہے نا. اب وہ جو حرکتیں کرتا ہے نا, محض اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو اندر سے ایک جلیسی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے, اس کا کسٹمر, اس کے پاس کسٹمر زیادہ کیوں ہے, اس کا کام کیوں زیادہ چل رہا ہے, وہ زیادہ کیوں پنپ گیا ہے, اس کی شادی کیسے ہو گئی ہے, اس کو بچے کیسے ہو گئے ہیں, وہ پیسے والا کیسے بن گیا ہے, اس کو صرف یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب وہ اپنے حسد کی کاروائی پر آتا ہے تو پھر وہ شر کرتا ہے, اس کے شر سے پناہ مانگی جاتی. اس لیے واسق کے ساتھ میں اضاقی قید ہے اور حاسد کے ساتھ میں بھی اضاقی قید ہے, نفاسات کے ساتھ میں کوئی قید نہیں ہے. تو علماء نے فرمایا کہ عام طور پر مضرت جب پہنچتی ہے ان دونوں چیزوں کی, وہ شرط کے پائے جانے پر پہنچتی ہے, اور جو نفاسات کی جو مضرت پہنچتی ہے اس میں چونکہ کوئی شرط نہیں ہوتی, وہ دن میں بھی ہو وہ رات میں بھی ہو, وہ عام ہوا کرتی ہے وہ چیز, اور کوئی بھی پھونکے کوئی بھی کرے اس کا اثر ہو جاتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان طبعی اثرات سے کسی کو, یعنی خالی نماز پڑھ رہا ہے, نماز بھی پڑھتے روزانہ پھر بھی ہو رہا, منزل روزانہ پڑھتے ہم لوگ پھر بھی ہو رہا. بعض لوگ بولتے ہیں نا آگے صاحب ہم پابند ہو گئے, ہمارے پاس ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم صاف ستھرے رہتے ہیں, ہم جناب اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ہم منزل پڑھتے ہیں, اور پھر بھی جناب ایسا ہو جا رہا ویسا ہو جا رہا. شرارت کے واسطے ان چیزوں کے ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر کسی نے شرارت کی ہے پیچھے سے تو اس کے باوجود بھی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہے, کچھ بھی نہیں, اور آپ کیا کچھ نہیں فرماتے تھے, اور اگر کچھ بھی نہ فرمائے تو بھی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہتے, اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو ظاہر ہے کہ سحر کا اثر آپ پر نہ ہوتا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملے بھی کیے ہیں اور عام معاملے بھی کیے, بہت سی جگہوں پر عام معاملے ہی رکھے ہیں تاکہ آپ کے خدا ہونے کا کسی کو شبہ نہ رہے. جو طبعی حالات عام انسانوں کے ساتھ میں پیش آتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے دیتے تھے اللہ پاک, تکلیفیں جو پیش آیا کرتی ہیں وہ تکلیفیں پیش آنے دیتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے غار ثور میں چھپانے کا کیا مسئلہ تھا, غار ثور میں کون بچایا حضور کو, اللہ نے بچایا, غار ثور تک جانے کا ہی کوئی دیا جب آپ کو بچانا ہی تھا, تو ہوا میں اٹھا کے لے کے چلے جانا تھا, غائب کر دینا تھا, کچھ بھی ایسا ہو جانا تھا نا, نہیں ہوتا. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب کے ساتھ میں برتاؤ ہم دنیا میں دنیاوی اعتبار سے سمپل رکھیں گے سب لوگوں کے جیسا ہی, اس لیے سحر کیا گیا تو سحر کا اثر ہو گیا, بچھو نے کاٹ لیا آپ کو, نبی ہے بلکہ حضور نے فرمایا دیکھو کیسی عجیب مخلوق ہے کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑتی, ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا, حضور کو ڈس دیا تھا, بچھو نے ڈس دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی, گھوڑے پہ سے گر گیا آپ ایک مرتبہ, گاڑی میں سے گھوڑے پہ سے گر جانا ہے, گاڑی میں سے گر جانا ہے, ارے بھائی ہم تو دعا کرتے نہیں گرنا بول کے, مگر تو حضور دعا نہیں پڑے ہوں گے کیا, مگر گر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, بھوک لگتی تھی آپ کو, پیاس لگتی تھی آپ کو, بخار آتا تھا آپ کو, سر میں درد ہوتا تھا آپ کے, الوہیت کا شبہ نہیں رہنے کے لیے وجوہات بہت ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیشل معاملات ہوئے, اور ایسے اسپیشل ہوئے, ایسے خاص معاملات ہوئے کہ کسی انسان کے ساتھ نہیں. معراج کا واقعہ حضور کے ساتھ کیسا عجیب و غریب واقعہ, جو معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ہوئے وہ کتنے عجیب و غریب ہیں, پانی میں معجزہ, آگ میں معجزہ, ہوا میں معجزہ, جنات میں معجزہ, انسانوں میں معجزہ, آسمانوں میں معجزہ, زمین میں معجزہ, درختوں میں معجزہ, پتھروں میں معجزہ, بے شمار معجزات ہیں, خاص معاملے جو اللہ پاک کے ہوئے ہیں, لیکن جنرل پیدا ہونے کا سسٹم جنرل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حتیٰ کہ ایسا بھی نہیں ہوا جیسے حضرت مریم کے ساتھ میں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا, حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں, اس میں کوئی شبہ تھوڑی ہے, عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے نہیں ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ان سے بڑے ہیں, مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ پر نہیں ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جنرل ہوئی ہے, پورے 9 مہینے کا ٹائم نکال کے ہوئی ہے اور ریگولر طریقے پر ہوئی ہے, ایسی پیدائش ہوئی ہے. ایسے ہی بچپن سے طفولیت کا جو عہد آپ کا گزرا, شباب کا جو عہد آپ کا گزرا, تکلیفیں بھی آئیں, راحتیں بھی آئیں, دشمن نے مارا تو مار بھی لگا آپ کو, دشمن نے تکلیف پہنچائی تو تکلیف بھی پہنچی آپ کو, جنت کے درجات بھی آپ کو دینا تھا, جنت کے درجات آپ کو مرحمت فرمانا تھا, اور میرے نبی کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جاتا ہے کیا گیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالمین کو دکھانا تھا کہ کون کون, ظاہر ہے کہ جب ظالموں کا حساب چکانے پر آئیں گے اللہ پاک تو کیا کچھ ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے سرکار دوارے صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف پہنچائی ہوگی, وہ بھی معاملات ان اللہ پاک کو کرنے تھے. اور پھر یہ کہ نبیوں میں جو مرتبے دیے جاتے ہیں ان کو دنیاوی مجاہدوں اور قربانیوں کے بیس پہ دیے جاتے ہیں, نبیوں اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء کو جو مرتبے دیے جاتے ہیں, تو مرتبے دینے کے واسطے جو ضابطہ ہے وہ ضابطے کی کارروائی بھی ہونا تھا, بہت سے مسئلے آتے ہیں اس کی, اس وجہ سے ایک ریگولر طریقہ بھی تھا. تو سحر کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا, تکلیف پہنچ گئی آپ کو اور اچھی خاصی مدت تک رہی, بعض لوگ اس کی مدت 6 مہینے بھی بتائیں, بعض لوگ 3 دن تک بھی گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اثرات کے تفاوت کے اعتبار سے حکم لگانے میں فرق کیا ہے ان لوگوں نے. بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب الفلق کا ایک اللہ کی ایک ہی صفت مذکور ہے, اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کئی چیزیں ذکر فرمائی گئیں, ان میں سے ایک ایسی چیز ذکر فرمائی جس میں سب چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے ضمناً, اور پھر اس کے بعد تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ میں ذکر فرمایا, تم اس سے پناہ میں میری پناہ میں آؤ, چونکہ ان موقعوں کے شروع سے اور ان میں ہونے والے شروع سے تمہارے پاس بچنے کی کوئی تدبیر, تم سوتے رہتے رات میں, رات کے اندھیرے میں کیا ہو رہا تمہارے ساتھ کیا معلوم. حاسد جو حاسد کو تم جانتے بھی نہیں کہ کس کے دل میں جلیسی آ گئی ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ پیچھے انہیں کیا کاروائی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے تم میری پناہ میں آ جاؤ. اس وقت جادو کرنے والا پھونک مارنے والا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے کیا ہے کیوں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے کس کو کتنے پیسے دیا کس چیز پہ کچھ پتہ نہیں چلتا, اس لیے تم میری پناہ میں آؤ. اس وقت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیزیں, اس وجہ سے خاص طور پر اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے. دوسرا سورہ بھی کر لیں یا جوڑ لیں؟ مضمون تو ویسے دونوں کا مشترک ہے لیکن تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج اسی پہ بس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے کلام پر بھرپور یقین کرنے والا ہمیں بنائے, اور صحیح مفہوم کے یقین ذہن میں رکھتے ہوئے اور صحیح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے, اور جب ایک مرتبہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو پھر اعتماد ہو اللہ پر, تسلی ہو, تمانینت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے. ایسا کامل بھروسہ اور ایسا کامل یقین اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.